إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اس نشست کے لیے گفتگو کا موضوع آپ نے سن لیا ہے کہ کیا لفظ اہل حدیث دعوت دین میں رکاوٹ ہے. اس سوال کا پہلے اجمالی جواب یہ ہے کہ رکاوٹ ہے بھی اور نہیں بھی. جواب ہاں میں بھی ہے اور نہ میں. رکاوٹ ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالی رکاوٹ بنا دے، جس کے دل سے اللہ تعالی مہر لگا دے. بقول شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اہل بدعت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث پر طعنہ زنی کریں گے، انہیں گالیاں دیں گے، انہیں ناپسند کریں گے. اور اس سے قبل یہ بات ایک عظیم محدث یونس بن یزید العیلی، جو امام زہری کے بڑے ارشد طلانگہ میں سے ہیں، انہوں نے فرمائی. ان کا قول ہے کہ لیس شیء اغرب من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واغرب منها اہلها. اس دنیا میں سب سے زیادہ اجنبی چیز نبی اسلام کی حدیث ہے، اور حدیث سے بھی زیادہ اجنبی اہل حدیث ہے. ان کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ دین کی جس چیز پر ظلم ہوتا ہے اور لوگ جسے ناپسند کرتے ہیں،
وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. کوئی کلمہ وہ ایسا ہے جو حدیث کا منکر ہے, جو حدیث کو مانتا ہی, حدیث کا انکار کر کے کافر ہو گیا, مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو گیا. کچھ ایسے بھی ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں لیکن جو حدیث عقل اور رائے کے خلاف آ جائے اس کا انکار کر دے. ان کا کہنا ہے کہ لو عملنا بکل حدیث لم صدا باب الرائے نور الانوار, اگر ہم ہر حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا, جبکہ ہمارا تمیز اور ہماری پہچان اہل رائے ہونا ہے. زیادہ ایسے قانون بناؤ اور ایسے ضابطے بناؤ کہ ان ضابطوں کے شکنجے میں حدیثیں آئیں اور انہیں مسترد کرنا آسان ہو جائے. یہ لمبی بحث ہے. یہ قول یونس بن جرید الاہلی کا, یہ امام مالک کے ہم مقتل ہیں, امام مالک کے معاصر, ان کا قول ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اجنبی چیز نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور حدیث سے زیادہ اجنبی آدر حدیث. تو بہت سے لوگ اس نام کو سننا گوارا نہیں کرتے. یہ لفظ اگر رکاوٹ ہے تو اللہ نے بنایا, یہ رکاوٹ اللہ نے بنائی. ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے, ہمارے اختیار میں نہیں. اگر یہ حجت ہے تو آج عالم کفر اسلام کا نام سننا پسند نہیں کرتا. یہ بھی رکاوٹ ہو, اسلام کا نام بھی نہ لے. اس سے بڑھ کر اللہ پاک کا فرمان ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے, صرف ایک اللہ کا نام لیا جائے تو ان لوگوں کے دل سکڑ جاتے ہیں, تنگ ہو جاتے ہیں. یہ ایک اللہ کا نام سننا پسند نہیں کرتے. اور جب ان کے بتوں کا ذکر ہو, لات و منات و عزا کا ذکر ہو تو پھر یہ خوش ہوتے. تو پھر کیا مصلحت دعوت کی خاطر یہ کیا ہو گئے کہ اللہ کا نام بھی نہ لیں تاکہ لوگوں کو قریب کریں؟ یہ قریب کرنے کا کون سا پیمانہ ہے؟ یہ تو خود ساختہ ایک بیمار عقل کی بیمار سوچ ہے. ایک دنیا اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام سننا پسند نہیں کرتی تو کیا مصلحت دعوت کی خاطر اس نام کو اڑا دو گے؟ نہیں. دعوت دین ایک ایسی چیز ہے جو کسی دینی قاعدے سے تناظر کو برداشت نہیں کرتی. کچھ مان لو, کچھ منوا لو, کچھ لے لو, کچھ دے دو, یہ تمہارے سیاسی چکر ہوں, تمہاری دکانداریاں چمکانے کے چکر ہوں گے. ان اصطلاحات کو دین نہیں جانتے. یہاں تو رسول اللہ عظم کا فرمان ہے کہ میں نے میدان محشر میں جب اللہ نے مجھے مندر دکھایا تو ایسے انبیاء دیکھے کہ نہیں سما ہو احد, ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا, اکیلے کھڑے. پوری زندگی گزار دی, ایک شخص نے دعوت قبول نہیں. میں پوچھتا ہوں یہ ناکامی ہے یا کامیابی؟ لوگ کہیں گے ناکامی. دیکھیں میرا دین یہ کہہ دیا کہ یہ کامیابی. اس نبی نے کچھ سودا نہیں کیا. یہ لوگوں کو اکٹھا کرنا لوگوں کو جمع کرنا یہ کمال نہیں. یہ دین کسی مداری کا کھیل نہیں کہ ڈگ ڈگی بجائیں اور لوگ جمع ہو جائیں. اور یہاں یہ تجمع اور کثرت کا آغاز اس سے دین مرعوب بھی نہیں ہوتا. لا تفتحش بقلت الصالحین. رائے حق پر چلنے والے تھوڑے ہوتے ہیں, ان کی قلت کو دیکھ کر گھبرانا مت. بلا پر اثر میں کثرت الحالقین. اور بربادی کی راہ پر چلنے والے بہت ہوتے ہیں, ان کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا. یہ ہے وہ نورانی قاعدہ جو بہت سے محدثین سے ملتا ہے. نبی اسلام کا فرمان ہے انما الناس ابل فئه لا تكاد تجد فيهم راحلا. تم کثرت تعداد طالب کیوں بنتے ہو؟ فرمایا کہ لوگوں کی کثرت کی مثال تو ان سو اونٹوں کی سی ہے جن کو آپ خریدیں کھلائیں پلائیں پالیں پوسیں, اور بہت ضرورت ان سو اونٹوں میں سے سواری کے قابل کوئی بھی نہ. یعنی یہ سودے بازی اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے, یہ کون سا دین ہے؟ افسوس یہ کہ مسلمان اس نقطے کو نہیں پہچانتے. جب ہم پڑھتے تھے ریاض میں تو ہمارے دوست ہندوستان کے, انہوں نے بتایا کہ اندرا گاندھی کو کسی نے خبر دی کہ مسلمان ایک ارب سے بڑھ گئے, ان کی تعداد ایک ارب سے متجاوز ہو گئی. تو اس نے جواب دیا کہ جس طرح کے ہیں اس طرح کے ایک ارب ہو جائیں دو ارب ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں, بس یہ کوشش کرو کہ مسلمان کہیں 313 نہ بن جائے. اگر یہ 313 بن گئے تو ہماری موت. اور جیسے ہیں ایسے ایک ارب کیا دو ارب ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. اس نقطے کو کافر پہچانتے ہیں, ناقص العقل عورتیں پہچانتی ہیں, ہم نہیں پہچانتے. چنانچہ ہم بہت سے جو دینی مبادیات ہیں بہت سے قواعد ہیں جو سرف صالحین کی ایک تحریک ہے اس پر سودے بازی کرنے پر تیار ہو. کچھ چھوڑ دو کچھ مان دو کچھ منوا لو کچھ لے لو کچھ دے دو کچھ ہماری مان لو کچھ اپنی منوا لو, یہ تفاول ہے, اس کو دین نہیں جانتا. تو یہ نہ رکاوٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے جس کے دل پہ اللہ کی مہر. اور اگر اللہ کی طرف سے توفیق میسر ہو اور ہدایت کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر یہ کوئی رکاوٹ نہیں, پھر یہ کوئی رکاوٹ نہیں. اس اجمالی جواب کے بعد میں نے اس موضوع پر بات کرنی ہے تین حیثیتوں سے. ایک یہ کہ لفظ اہل حدیث کیا ہے اور اہل حدیث کے فضائل کیا ہیں, اہل حدیث کی دعوت کیا ہے, اہل حدیث کا منہج کیا ہے. اس تعلق سے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اہل حدیث کے منہج, اہل حدیث کے عقیدے, اہل حدیث کے عمل میں کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. اگر جائز ہوتا تو میں اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا کہ میری قبر پر میرے کفن پر اہل حدیث لکھنا. ایک شوشہ ایسا نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. یہ لفظ بالخصوص بر صغیر ہندو پاکستان میں افغانستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے حق و صداقت کی. یہ لفظ ہمارے علاقوں میں ایک شناخت ہے، صحیح عقیدے، صحیح منحج اور صحیح عمل کی پہچان ہے. اب حدیث کیا ہے؟ حدیث شرعی اصطلاح میں دو چیزوں کو کہتے ہیں. نمبر ایک، جو اللہ پاک نے فرمایا اللہ بڑا احکم الحدیث، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین حدیث اللہ پاک نے اتاری. وہ کیا ہے؟ وہی جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دی کہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ ہے قرآن پاک. اور حدیث اصطلاح محدثین میں نبی علیہ السلام کے قول، نبی علیہ السلام کے عمل، نبی علیہ السلام کی صفت اور نبی علیہ السلام کی تقریر کا نام. قول کا معنی آپ کا فرمان، انما الاعمال بالنیات، آپ کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے. عمل کا معنی آپ کا فعل مبارک، آپ کا عمل مبارک، جیسے نبی علیہ السلام کا طریقہ وضو، نبی علیہ السلام کا طریقہ نماز، اس پر مشتمل احادیث آپ کی حدیثیں ہیں. اور صفت کا معنی آپ کی صفات، آپ کی آداب مبارکہ، آپ کی احوال، آپ کی شکل و صورت، آپ کی داڑھی مبارک، یہ تمام امور آپ کی صفات. اور تقریر کیا ہے؟ تقریر وہ عمل ہے جو نبی علیہ السلام کے سامنے کیا جائے اور نبی علیہ السلام اس کو دیکھیں، اس پر مطلع ہو، لیکن آپ اس کو روکیں نہ. تقریر کا معنی ایک چیز کو ثابت کرنا، تو آپ کی خاموشی اس کو ثابت کرتی، یہ عمل درست ہے. کیونکہ نبی معصیت پر، نافرمانی پر خاموش نہیں رہتا. نبی کے سامنے غلط کام ہو، نبی خاموش نہیں رہتا. تو وہ خاموشی اس عمل کی تقریر ہے، اس عمل کا اقبال ہے. جیسے خالد بن ولید کی روایت کہ نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر سانحے کا گوشت کھایا گیا، آپ نے خود تناول نہیں فرمایا اور نہ ہمیں روکا. یہ حدیث تقریری ہے کہ آپ کی خاموشی اس مسئلے کا اقبال ہے، اس کی تقریر ہے کہ یہ حلال ہے. تو ان چار چیزوں کا نام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لفظ سنت ہے، سنت کی تعریف بھی انہی چار چیزوں سے کی گئی. سنت بھی پیغمبر علیہ السلام کے قول، پیغمبر علیہ السلام کے عمل، پیغمبر علیہ السلام کی صفت اور پیغمبر علیہ السلام کی تقریر کا نام. اگر حدیث اور سنت کو جمع کریں تو ایک باریک سا فرق سامنے آتا ہے، لیکن وہ فرق تو مستقل فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں. حدیث وہ روایت ہے جو صحابی بیان کریں، نبی علیہ السلام کی طرف سے ذکر کریں، اور اس روایت کے اندر موجود جو عمل ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سواک مغفرۃ للفم مرضاۃ للرب، یہ حدیث ہے کہ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور پروردگار کو راضی کر دیتی ہے. اس حدیث میں ایک سنت مذکور ہے اور وہ ہے مسواک کرنا. یہ آپ کی حدیث ہے، اس حدیث سے ایک سنت حاصل ہو رہی ہے اور وہ ہے مسواک کرنا. تو سنتیں ثابت ہوتی ہیں پیغمبر اسلام کی حدیث، سنتوں کا مرکب اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے. تو اس لحاظ سے اہل الحدیث اہل سنت ہے، اہل سنت اہل الحدیث ہے. اور یہ دونوں صفات سلف صالحین کے دور میں مربوط تھی، موجود تھی، قائم تھی اور ثابت تھی. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی اساس ایک ہے اور دونوں کا مبنا ایک ہے اور وہ ہے پیغمبر اسلام کا فرمان. اب حدیث کا معنی واضح ہو گیا, حدیث کتاب اللہ بھی ہے اور حدیث اللہ کے پیغمبر کی سنت بھی ہے. تو عہد الحدیث کا معنی واضح ہو گیا کہ عہد الحدیث وہ جماعت ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حامل ہے, جس کے پاس قرآن و حدیث کی دولت ہے, جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے, جن کا عمل منحص سیاست کتاب و سنت کے مطابق ہے, جو قرآن و حدیث والے ہیں, یہ عہد الحدیث. بتائیے کہ اس میں کیا خرابی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی قوم کو امت کو کیا دیتے رہے اور جاتے ہوئے کیا فرما کر گئے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت, تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو. ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری اللہ کے پیغمبر کی سنت, میری سنت ہے. یعنی دو ہی چیزیں آپ نے پیش کی, پوری زندگی پر عمل کیا اور عمل کرنے کے پابند تھے. اللہ پاک کا فرمان تھا کہ ستم سکھ بلبی اوہی علیہ کا ان نگر اللہ خراب مستقیں, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف صحیح آ رہی ہے اسی پر کام لو بس. ان نگر اللہ خراب مستقیم شراب مستقیم پر آ بھی شراب مستقیم یہی ہے جو ہم وہی بھیج رہے ہیں اسے تھام لو مضبوطی سے, شراب مستقیم یہی اس پر آپ کا بند تھے. اللہ کی وحی کیا ہے؟ فرمایا کہ اندر اللہ والے کر کتاب اور حکمت, اللہ کی وحی دو چیزیں ہیں, ایک قرآن اور ایک حدیث, اسی کو تھام لو شراب مستقیم یہی. اور صرف آپ نے نہیں تھام, فرمایا کہ وہ انہو لذکر اللہ کا والے پونی کا, یہ نصیحت اور یہ امر اور یہ آڈر آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری قوم کے لیے, پوری امت کے لیے, وہ اس دور کے ہوں, وہ اگلے دور کے ہوں, اس کے بعد کے دور کے ہوں, وہ قیامت کے آنے والے کوئی بھی ہوں, ان سب کے لیے ہمارا یہ آڈر ہے کہ اللہ کی وحی کو تھام لو. اور ساتھ ہی فرما دیا وسوف تسالون, تم سے ان قریب اس بارے میں سوال ہو کہ تم نے کتاب و سنت کو تھاما یا نہیں, بات پر ہوگی تم سے پوچھا جائے گا, یہ بڑی کڑی وعید ہے, تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پوری زندگی کس چیز کو تھاما, کس کی اتباع کی, کس کی حفاظت کی. اب اگر کوئی اپنے پیر و مرشد کا نام لے گا, اپنے امام کا نام لے گا, تو اس کا یہ عقیدہ مسترد ہوگا, کام میں قبول نہیں ہوگا. وسوف تسالون, تم سے ان قریب اس بات کا سوال ہوگا, کس بات کہ جو ہم نے وہی دے دی اسے تھاما نہیں تھا. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انہی دو چیزوں کو تھاما اور آخر میں یہی بات آپ کر کے گئے کہ طرف تو فیکم امرین, تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسکتم بهما, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو. تو عہد الحدیث قرآن و حدیث والے, کتاب و سنت والے, یہ منحج منحج ثابت ہے, یہ منحج منحج ثابت ہے. عہد الحدیث کے بڑے فوائد ہیں اور قرآن و حدیث ان فوائد سے بھرا ہوا, جہاں بجائے ان کا ذکر موجود ہے ان کی فوائد موجود ہے. بس اللہ تعالیٰ کا فرمایا یوم نبی ہو کل نہ اداسند ایمان ہے, ہم قیامت کے دن ہر شخص کو بلائیں گے اس کے ایمان کے ساتھ, ہر شخص کو اٹھائیں گے اس کے ایمان کے ساتھ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ مقتدا, جس کو تم اپنا لیڈر مانو, اپنا مقتدا مانو, اپنا قائد مانو, اپنا رہبر مانو, اور جس کی پیروی کرتے, جس کے عوامل پر تم ناچتے رہے, چلتے رہے اور عمل کرتے رہے, اس لیڈر کے ساتھ, اس امام کے ساتھ تم کو بلائیں. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ہاں نہیں آیا تو اکبر شرف ہے عہد الحدیث, یہ آیت کریمہ سب سے بڑا شرف اور فخر ہے جماعت اہل حدیث کے لیے, کیونکہ ہر جماعت کا اپنا اپنا قائد ہے, اپنا اپنا رابر, اپنا اپنا امام ہے, اور اہل حدیث کا ایک ہی امام ہے ہر جماعت میں, اور وہ ہے محمد رسول اللہ. پوری دنیا اپنے اماموں کے ساتھ آئے گی اور اہل حدیث محمد رسول اللہ کے ساتھ آئے گی. مشرق کا ہو, مغرب کا ہو, شمال کا ہو, جنوب کا ہو, اس سے پوچھو تمہارا امام کہو گے, تمہارا پیر کہو گے, مقتدا کہو گے, رہبر کہو گے, بچہ ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, ایک جواب ہوگا کہ ہمارا رہبر, ہمارا امام محمد رسول اللہ. یہ عبد الحدیث کے لیے ایک بات شرط ہے اور بڑے فخر کی بات ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو اسی مسئلے کو اور واضح کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول زمرہ دن تلج الجنہ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر قلوبہم علی قلب رمی الواحد. سبحان اللہ. فرمایا کہ میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا اس کے چہرے, اس گروہ کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے, اور چاند بھی کون سا, چاندنی کا چاند. اور فرمایا کہ اس گروہ کا تمیز کیا ہوگا, اس گروہ کی صفت کیا ہوگا. فرمایا کہ ان کے دل وہ ہزاروں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے, لیکن ان کا تمیز یہ ہوگا کہ ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے کسی ایک شخص کا دل. ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے رجل واحد کا دل, حالانکہ ان کی تعداد لاکھوں ہو سکتی, لیکن ان کے قلوب اختلاف بین ہوں, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو. یہ بھی میرے مسلک اہل حدیث کی تعریف. لوگ کہتے ہیں کہ آج حق کی پہچان یہ ہے کسی ایک گروہ کا مقلد ہو, یہ حنفی ہو, یا شافعی ہو, یا مالکی, یا حنبلی. اس کو اگر دو منٹ کے لیے مان لے تو آپ بتائیں کہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی آپس میں کس قدر میں اختلاف آتے. صرف اعمال ہی میں اختلاف نہیں ہے, عقائد میں بھی اختلاف. صرف اعمال ہی میں اختلاف نہیں ہے, ان کے مناج تو پروردگار کے بارے میں مختلف. بطور حدانہ ہم اللہ کی صفات کو اس طرح مانتے ہیں کہ کوئی تعویل نہیں. اعمال اس بارے میں اشر نہیں ہے, اور وہ اللہ رب العزت کی صرف آٹھ صفات کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں, باقی تمام صفات میں تعبیر کرتے ہیں. خود ساخت کا تعبیر, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بھی ان کے بناہ مختلف. اگر دو منٹ کے لیے مان لیں کہ آج کسی کا مقلد ہونا حق ہے اور یہ حق کی پہچان ہے, تو اس اختلاف کا کیا کرو گے؟ تو اصولی اختلاف. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتی گروہ یہ ایسا ہوگا کہ ان کے قلوب قلب باہر ہوں, اور یہ شان اہل حدیث کی. اہل حدیث عرب کا ہو یا عجم کا, مغرب کا ہو, مشرق کا ہو, شمال کا ہو, جنوب کا, اس کا عقیدہ, اس کا منحص, اس کے اصول ہر مقام پر ایک. کوئی ایسا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو وہ اختلاف ایک اصول پر محمول ہے. ہر جگہ پر اہل حدیث ایک بات پر متفق ہے کہ دلیل کا کتاب اللہ ہے, کہ سنت رسول اللہ. چلو کہیں فہم میں اختلاف ہو گیا تو بات مختلف ہو گئی, لیکن یہ کل معلوم ہے, یہ نہ ہونے کے برابر. الفلیل و فلم, یہ تھوڑی باتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی. لیکن میں تو اصل تو ہے کہ مال تو ہے. تو یہ حدیث کس پر منتقل ہو رہی, کس کے قلوب پر جمع ہے؟ مقلدین تو ایسے ہیں کہ ان کے مراحل میں بڑا اختلاف ہے. عجم میں کچھ اور ہے, عرب میں کچھ اور ہے, ہم جانتے ہیں مشرق میں کچھ اور ہے, مغرب میں کچھ اور ہے. بے پناہ اختلاف ہے, حتیٰ کہ اصول میں اختلاف ہے, عقائد میں اختلاف. یہاں تو علامت یہ ہے, تمیز یہ ہے کہ ان کے قلوب پر جواہر ہو, پر جواہر. اس پر غور کیجیے کہ صحیح بخاری کی حدیث آج دنیا کی کس جماعت پر منتقل ہو رہی. اس طرح کے بے شمار آپ کو صحیح ادلہ ملے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا تزال امت من امتی قائمۃ بامر اللہ, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے امر پر, اللہ کے دین پر قائم رہے, ہمیشہ قائم رہے, اللہ کے دین کا محافظ رہے. لا یضرہم من خالفہم او خالفہم, جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے یا ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے, انہیں نقصان آزار کرنے کی کوشش کریں گے, وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. دنیا کوشش کرے گی, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی حجت ہمیشہ غالب رہے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ حملے کر کے ان کو علماء کو شہید کریں, ہو سکتا ہے. یہ شہادت سلف صالحین کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مساجد تعمیر کریں لوگ آ کر بھاگ دیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو لوگ تخمی کریں, ان پر ظلم کریں, ستم کریں. یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی حجت, ان کی دلیل ہر دور میں ثابت اور قائم رہے گی. اس تعلق سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, ان کی حجت کو نہیں. رام سامی کا قول ہے من ترم حدیث قائد حجت ہو, جو حدیث کا تعلیم ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے مضبوط ہوتی ہے, اس کی حجت سب سے قوی ہوتی ہے. امام داؤد کا قول ہے لولا حاضر احساب لمبر بھر اسلام, اگر اس زمین کی پشت پر جماعت اہل حدیث نہ ہوتی تو اسلام مر چکا ہوتا, اسلام ختم ہو چکا ہوتا. لیکن یہ جماعت ہے جس کا یہ تمیز ہے, جو کتاب و سنت کی حامل اور کتاب و سنت کی محافظ ہے. دنیا کچھ کرتی رہے, ان کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ احقاق حق, انکار باطل. لوگ حملے کرتے ہیں, مختلف بدعات آتی ہیں, مختلف الحاد آتے ہیں, اور یہ اس الحاد کے خلاف, ان بدعات کے خلاف کمر بستہ ہو جاتے ہیں, ان کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں, ان کے خلاف حدیثیں بیان کرتے ہیں, ان کے خلاف دروس دیتے ہیں, اور اس بدعت کے خلاف ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ جماعت نہ ہوتی اسلام مٹ چکا ہو. یہ سارے نصوص اہل حدیث کی فضائل کا ایک حصہ ہے, بلکہ فوج کے محدثین نے اس حدیث کے تحت یہ کہا ہے کہ اس حدیث کا مصداق جماعت رہے گی, کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, ان کی حجت غالب رہے گی, اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا, حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. بہت سے محدثین کا یہ قول موجود ہے کہ اس جماعت سے مراد جماعت رہے گی. مثلا یہ قول ایک چوٹی کے محدث یزید ابن ہارون, اور یہ قول ایک چوٹی کے محدث علی بن مدینی کا, علی بن مدینی جن کے بارے میں بخاری فرماتے ہیں متفق نفسی الا عند علی, کہ میں نے اپنے آپ کو صرف علی بن مدینی کے سامنے چھوٹا سمجھا. وہ حدیث کا ایک سمندر, یہ علی بن مدینی کا قول, اس جواب کا نظام جواب ہے حدیث. اور یہ قول عبداللہ بن مبارک ہے, بڑی چوٹی کے محدث, امام مالک کے ساتھیوں میں سے, امام زہری کے شاگردوں میں سے. اور یہ قول امام احمد بن حنبل کا, بلکہ امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے کہ ان لم یقولوا احد الحدیث فلا ادری بنہ,
کی ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی. اگر اس سے وہاں جماعت اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کون سی جماعت, پھر میں نہیں جانتا کس کا مزاج تھا. اور یہ قول امام بخاری کا, یہ چوٹی کے محدثین اس دین کے اساتذہ جن میں سے بعض ایسے ہیں جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں, لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے. چوٹی کے محدثین وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق اہل حدیث. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد محدثین, اس سے مراد حفاظ حدیث ہے محدثین. چلو مان لیتے ہیں ٹھیک ہے, اگر اس سے مراد محدثین ہے تو پھر ہم منہج محدثین کے پیروکار, جو عابر حدیث ہیں, ان عوام اہل حدیث, ہاں وہ عاجل ہو قادر ہو, وہ ملازم ہو, وہ کچھ بھی ہو, اپنے آپ کو عابر حدیث سمجھتا ہے تو وہ اسی منہج کا پیروکار ہے. تو اس کا انتباہ اگر محدثین پر ہو رہا ہے تو اس پر بھی ہو رہا ہے جو اس عقیدے اس منہج اس فکر کے حامل ہے. تو اللہ کی سنتیں دو نہیں ہوتی, اللہ کی سنت ایک ہے. اللہ رب العزت کی جو سنت محدثین کے لیے ہے وہی ان کے لیے بھی ہے جو اس منہج کے پیروکار ہوتے. اللہ پاک نے کیا فرمایا, بس سابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سابقین اولین کا ذکر کیا, مہاجرین کا, انصار کا, جو نبی رحمان کے صحابی جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس دین میں سب پر گزارنے والے سابقین اولین مہاجرین اور انصار. اللہ فرمایا کہ میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب سے بھی جو ان کے تابع دار ہیں, ہاں وہ کسی بھی دور میں آئے ان سے بھی راضی. تو یہ رضا صرف سابقین کے لیے نہیں ہے, اولین کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے بھی ہے. اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ کسی بھی دور میں آئے, وہ آج سے 100 سال بعد آئے, آج سے 1000 سال بعد آئے, آج سے کئی صدیوں کے بعد آئے, اگر وہ اس منہج کے حاملین ہیں تو اللہ ان سے بھی راضی. تو اگر ان احادیث کا مصداق جو ہے محدثین ہے تو پھر وہ بھی ہے جو گروہ محدثین کے ترجمان ہیں, جو اس کے حامل ہیں, جو اس کے پیروکار ہیں, کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں. یہ ساری حدیثیں, یہ سارے رسول جماعت اہل حدیث کی تاریخ, محدثین کی گواہیاں موجود ہیں. بہت سے محدثین نے اس حدیث کو بھی جماعت اہل حدیث کے شرط پڑھا دیا. کون سی حدیث؟ ان دہاشوں کو مندر میں یاد رکھتے ہو اکثر کماری کے سوال تھا, اور اکرم کو دن میں مندر میں یاد رکھتے ہو اکثر کماری کے سوال تھا کہ قیامت کے دن بے اعتبار مرتبے اور مقام کے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑنے والا, جو مجھ پر زیادہ درود پڑنے والا. اس کا مصداق بھی گروہ محدثین ہے اور عابر حدیث, جن کی ہر بات اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے ہوتی. ایک ایک جملے میں وہ اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور بار بار درود پڑھتے, بار بار درود پڑھتے. کئی لوگ درود کے قائل ہیں لیکن انہوں نے خود ساختہ درود بنا کر جس کو شرکیہ عبادتوں سے کر دیا, پڑھتے درود ہوں گے لیکن خود ساختہ بنا کر اور انحراف اس میں داخل کر کے اور شرک و بدعت داخل کر کے وہ ناشائے ہو گئے. ان کا درود پڑھنا کام کو نہیں, یہ شرف بھی عابر حدیث کا ہے اور پیغمبر اسلام کا زیادہ قرب ان شاء اللہ جماعت اہل حدیث کو حاصل ہو. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں, کوئی مجلس, کوئی وقت کی مجلس اور کوئی درس ایسا خالی نہیں ہوتا جس میں متعدد بار, یعنی 20 بلکہ سینکڑوں بار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ پڑھا. مجھے یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب مسجد کا افتتاح ہوا جامع راشدی کا, تو پہلا جمعہ میں نے پڑھایا
اور موضوع مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت تھا, تو ساتھ فلیٹ میں ایک شخص تھا جو آدر اہل حدیث ہوا, اور اس نے کہا مجھے یہ بتایا کہ آپ ایک آدر حدیث ضرور کے بنتے, اور میں نے پورا خطبہ سنا اور نوٹ کرتا رہا کہ آپ کتنی بار اللہ کے نبی کا نام لے رہے ہیں اور پھر ہر نام پر نبی اسلام پر درود پڑھ رہے, اور میں نے 100 بار سے زیادہ گنا, 100 سے زیادہ حدیثیں پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام لیا, درود پڑھا, اور الحمد للہ یہی سبب اس کے اہل حدیث ہونے کا ہو گیا. تو یہ شرف بھی آج حدیث کا ہے, یہ مقام بھی آج حدیث کا ہے. تو اس طرح کے بے شمار محسوس میں اس موضوع کو اپنے ختم کرتا ہوں. اس کے اتفاق کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی محسوس کو بے شمار جو حضرت حدیث کے شرف پر دال ہے برآمد کرتے ہیں, بے شمار محسوس. تو ایک یہ بات کہ جو لفظ یا جو لقب صحیح ملک کا حامل ہے اس لقب کو چھپانے کا کیا مطلب, یہ دعوت دین رکاوٹ کیسے ہو سکتی, رکاوٹ نہیں ہو سکتی, یہ تو صداقت کا ترجمہ ہے. بالخصوص ہمارے ان علاقوں میں آج حق کی پہچان لفظ اہل حدیث, اور میں نے عرض کیا کہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں, یہ توفیق ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ اپنی مرضی سے فیصلے کر کے ہم کتنے مرید کریں, جس چیز چاہے رکھے جس کو چاہے کاٹے, توفیق ہمارے ہاتھ میں نہیں, توفیق اللہ کے ہاتھ. ایک ایسے نفس کو رکاوٹ بنا دینا جو نفس صحیح عقیدہ سچی توحید اللہ کے جسم پر سچی غلامی سچی محبت سچی عطاعت سچے ملت سچے عقیدے کے ترجمان ہے, ایسے نفس کو رکاوٹ سمجھنا دعوت دین میں یہ سوچ انتہائی بیمار ہے, انتہائی فقیر ہے, انتہائی تلاش ہے, انتہائی کامیاب ہے, اس کی بھی سوچ اس کی فکر بیمار ہے, اس کا ذہن بیمار ہے, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. دوسرا پہلو لفظ اہل حدیث کا تاریخی اور جماعتی تسلسل, یہ لقب صحابہ کے دور سے موجود اور قائم, اس لقب کو اختیار کرنے کی دو ضرورتیں پیش آئیں فرعون اولا. ایک یہ کہ جب فتنہ شروع ہوا, فتنے سے مراد فتنہ خوارج, جب فتنہ شروع ہوا تو اس فتنے میں, اس فتنے کے نتیجے میں بہت سی گمراہ تحریکیں پیدا ہوئیں, ظاہر ہوئیں, جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے, مسلمان کہتے تھے, اور یہ صحابہ کے دور میں شروع ہو چکا تھا. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لقب اختیار کیوں کیا گیا اور کس دور میں اختیار کیا گیا. دیکھیں قول عامر الشعبی کا, عامر الشعبی کا قول, یہ عامر الشعبی وہ تابعی ہے جن کی جنہیں 500 صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل, عامر الشعبی وہ تابعی ہے جن کو 500 صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل, 110 میں ان کا انتقال ہوا اور 31 ہجری میں پیدا ہوئے, 31 ہجری پیدا ہوئے, 110 میں فوت ہوئے, اور 31 ہجری کے صحابہ کے دور کا شمار, 500 صحابہ کا نکال ان کو حاصل, اور ان 500 میں سے 50 کے قریب صحابہ ایسے ہیں جن کے سامنے باقاعدہ انہوں نے درس حدیث لیا, ان 50 کے قریب صحابہ یا میرے ساتھ ان کا ایک قول ہے, یہ تذکرہ الفاظ میں امام صاحب نے نقل کیا ہے کہ لم استقبلت من امری ما استقبلت ما حدثت حدیثا الا ما اجبر علیہ عہد الحدیث, فرماتے ہیں اگر میں نے پہلے سوچا ہوتا تو میں صرف وہ حدیث روایت کرتا اور بیان کرتا جس حدیث پر آخری حدیث کا اجماع, جس حدیث پر آخری حدیث کا اجماع ہے. یہ بات کس کی؟ عامر الشعبی کی. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ تابعی ہے جو 500 صحابہ کی زیارت سے تیار ہوئے اور 50 صحابہ سے تعلق حاصل کیا اور ان کی شاگردی میں بیٹھ گئے. یہ اپنے دور میں نہ صرف یہ کہ عامر حدیث کا ذکر کر رہے ہیں
یعنی صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں اگر اجماع کی بات کی جائے گی تو اجماع کس کا ہو اور اس گروہ کو انہوں نے کیا لقب دیا؟ اس گروہ کو انہوں نے احد الحدیث کا لقب دیا، یہ سب احد الحدیث کا اجماع ہے. یعنی اس کا معنی یہ کہ یہ لقب اور یہ نام اور یہ لقب صحابہ کے شباب کے دور میں اور تابعین کے شباب کے دور میں موجود، اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ، اس کے بعد اس کے بعد کا دور، اور یہ تینوں دور وہ دور ہیں جن ادوار میں یہ لقب موجود، یہ لفظ موجود. نہ صرف یہ کہ نام کی حد پر بلکہ یہ لفظ اجماع کے ساتھ موجود ہے. اجماع کی چیز کا نام اجماع کی چیز پر ہوتا ہے، اجماع کی چیز کی علامت، تو اس دور میں یہ لقب موجود. اس لقب کو اختیار کرنے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ شیخ مسلم کا مقدمہ، اس میں ایک قول ذکر کیا محمد بن سیرین کا. محمد بن سیرین یہ بھی علماء تابعین میں سے، ان کا شمار بھی کبار تابعین، ان کا شمار بھی کبار تابعین. تابعین کی تین قسمیں، ایک ہے کبار تابعین، دوسرے اوساط تابعین، اور تیسرے صغار تابعین. کبار تابعین یعنی بڑے تابعین، اور اوساط یعنی درمیانے درجے کے، اور صغار چھوٹے تابعین. کبار تابعین وہ ہے جن کی زیادہ روایتیں صحابہ سے ہوں، اوساط تابعین وہ ہے جن کی روایتیں 50% صحابہ سے ہوں اور 50% تابعین سے، اور صغار تابعین وہ ہے جن کی زیادہ روایتیں تابعین سے ہو اور بہت تھوڑی صحابہ سے ہو، جیسے امام زہری. تو یہ کبار تابعین میں شمار محمد بن سیرین، ان کی زیادہ مرویات اور احادیث صحابہ سے، یہ بہت سے صحابہ کے شاگرد. ان کا قول ہے کہ کانو لا یفرون من الاسناد، کہ ایک وقت ایسا تھا، وقت قائم تھا، موجود تھا، کہ ہم ان محدثین اور حدیثوں کو پڑھنے والے پڑھانے والے جب قال رسول اللہ سنتے کسی کی زبان سے تو سند کا سوال نہیں کرتے، پاکیزہ فطرتیں تھیں، جھوٹ شامل نہیں ہوا تھا، اور مذہب حق موجود تھا، اور باطل فرقوں کے دسائش ظاہر نہیں ہوئے تھے. لہٰذا قال رسول اللہ کہتے ہمارے دل چھپ جاتے اور ہم سند کا سوال نہیں کرتے تھے اور اس پر یقین کر لیتے، اس کو مانتے، کیونکہ صدق ہر طرف تھا، صداقت ہر طرف تھی، سچائی ہر طرف تھی، اور صحابہ ہر طرف تھی، اور کوئی کذب جھوٹ زور حاضری کی کمزوری اور گمراہ فرقے ظاہر نہیں ہوئے. لیکن پھر کیا وقت ہوا، کیا وقت آیا، پھر یہ وقت آیا کہ فتنہ شروع ہو گیا. فتنے کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا، فتنہ خواہش، اور کچھ گمراہ فرقوں نے جنم لے لیے. کون کون سے؟ ایک خارجی، دوسرا مرتضیہ، تیسرا قدریہ، چوتھا رافضہ، اور پانچواں مرجیہ. یہ گمراہ فرقے پیدا ہوئے، جبریہ یہ گمراہ فرقے پیدا ہوئے، اور یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، ہم بھی مسلمان، اور یہ بھی روایتیں سنتے، روایتیں بیان کرتے. اب تمیز نہیں تھا، مسلمان وہ بھی کہلا رہے ہیں، یہ بھی کہلا رہے ہیں، تمیز نہیں تھا. چنانچہ اب ہم پوچھتے کہ تم کون ہو، کوئی روایت کرتا، ہم سند پوچھتے، سند بیان کرو. جب سند سامنے آتی ہم پہچان لیتے، اس سند میں فلاں اہل فجر میں سے ہے اور فلاں اہل حدیث میں سے ہے، فلاں اہل سنت میں سے، تم رقم موجود. یعنی یہ تمیز کرنا پڑا، ضروریوں کے سمر کا کہ متقابی ہو گئی، کبھی ان شبوں میں جدائی ہو، واضح ہو کہ مسلمان تو سبھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن کس قسم کے مسلمان، تم جہلی ہو، تبلیغ ہو، یا مرتدہ میں سے ہو، یا مرجع میں سے ہو، یا خوارج میں سے ہو، یا راجع میں سے ہو، یا اہل حدیث میں سے. یہ لقب برابر ہو گیا رائج ہو، یہ تمیز ایک وقت کی ضرورت ہے. چنانچہ یہ گروہ محدثین، گروہ اہل حدیث، صحابہ کے دور شباب میں یہ لقب موجود ہے، اور اس کا ایک تاریخی تسلسل، تاریخی تسلسل. یہ نام اور یہ لقب اہل حدیث کا ہر دور میں ملتا ہے، ہر صدی میں ملتا ہے، اور ہر مقام پر ملتا ہے. کوئی دور اس لقب سے خالی نہیں، اور کوئی مقام اس سے خالی. میں آپ کو مشورہ دوں گا ایک کتاب ضرور حاصل کرے, خطبات راشدیہ. اس میں ہمارے شیخ علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے 13 خطبات, کچھ خطبے یعنی پاکستان سے پہلے کے اور کچھ خطبے آپ نے پاکستان بننے کے بعد جو کانفرنس ہونا کہ شہید آباد میں, اس میں صدارت کے طور پر آپ نے ارشاد فرمائے. ان میں کئی موضوعات ہیں, حقانیت اہل حدیث, صداقت اہل حدیث, قدامت اہل حدیث, کہ یہ سب سے پرانا گروہ ہے اور سب سے پرانی جماعت, اور تاریخ اہل حدیث, کہ یہ اس کا تسلسل ہر دور میں قائم, صحابہ کے دور سے شروع ہوا, تابعین تبع تابعین قرون اولا خاص طور پہ, اور پھر تیسری ہجری, چوتھی صدی ہجری, پانچویں صدی, چھٹی صدی, اور ساتویں صدی, آٹھویں, نویں, دسویں, گیارہویں, بارہویں, تیرہویں, چودہویں, مکمل ہر دور میں اس کا تسلسل جو ہے وہ موجود, اور ہر مقام پر موجود. ہمارے شہر جب یورپ کے دورے سے لوٹے تو ہم نے ایئرپورٹ میں استقبال کیا, ہم نے پوچھا کہ خاص کو چیز بتائیں. فرمایا کہ یورپ میں میں کوئی بیسیوں علاقوں میں گیا, بیسیوں یورپ بھی گئے, جرمن بھی گئے, آئرلینڈ بھی گئے, کینیڈا گئے, امریکہ گئے, تو بیسیوں سینکڑوں علاقوں میں, اور ہر جگہ ہم نے ایک چیز خاص طور پر نوٹ کی, وہ یہ تھی کہ چار فرقے حنفی شافعی مالکی حنبلی, ان میں سے کسی مقام پر ایک ہے باقی تین نہیں. ہر مقام اگر کہ حنفی ہے وہ شافعی مالکی نہیں, حنبلی نہیں, کہیں پر حنبلی ہے وہ شافعی حنفی نہیں, کہیں پر شافعی ہے وہ حنفی مالکی نہیں, ان تین فرقوں میں سے ایک ہے باقی تین نہیں. لیکن یہ بات ہم نوٹ کی کہ اہل حدیث ہر مقام پر موجود تھے, اہل حدیث ہر مقام پر موجود تھے. اللہ اگر یہ چاروں فرقے حق ہیں تو ہر مقام پر موجود کیوں نہیں, اور جو جماعت ہر مقام پر موجود ہے کیوں؟ ہاں رسول اللہ ہم کا فرمان ہے کہ سچا دین کہاں جہاں تک جائے گا, وہاں وہاں تک جائے گا جہاں تک سورج کی دھوپ جاتی, تو پودائے گا کون؟ پودائے گا وہی جو سچے دین کا حامل ہے. اگر ہم ٹھیک ہے سچی ہے تو ہر مقام پر موجود کیوں نہیں؟ ہم بلی سچی ہے تو ہر مقام پر موجود کیوں نہیں؟ شافعی سچی ہے تو ہر مقام پر موجود کیوں نہیں؟ مالکی سچی ہے تو ہر مقام پر موجود کیوں نہیں؟ اور جو جماعت ہر مقام پر موجود ہے کیوں ہے؟ کیونکہ میرا پیغمبر کا فرمان ہے کہ جہاں جہاں تک سورج کی کرنیں ہیں وہاں وہاں تک یہ دین جائے گا. کیسے جائے گا؟ جنوں کے ذریعے, ملائکہ کے ذریعے نہیں, اس دین کو پہنچانے والے اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی خلافت دی, یہ پہنچائیں گے. تو ہر مقام پر موجود ہوگی تو پہنچائیں گے, ہر مقام پر موجود ہوگی تو پہنچائیں گے. یا کوئی صدی, کوئی زمانہ اور کوئی مقام جماعت اہل حدیث کے وجود سے خالی نہیں, کوئی مقام خالی اور کوئی دور بھی خالی. اور دور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد للہ ایک صلاحیت کے ساتھ مہر لگا دی ہے کہ سچی جماعت کون سی, وہ جو ابو ہریرہ کی حدیث صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ایک قوم, ایک قبیلہ بنو تمیم, مجھے اس قبیلے سے نفرت, لیکن جب نبی علیہ السلام سے تین باتیں سنی مجھے اس سے محبت ہو. ایک بات میں نے یہ سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اپنی قوم کہا, اپنی قوم. بنو تمیم قبیلے صدقہ آیا, اللہ کے نبی نے پوچھے صدقہ کہاں سے آیا, بتایا کہ بنو تمیم نے بھیجے, تو فرمایا کہ ہاں رہی صدقہ تو قوم ہی جو میری اپنی قوم کا تھا, کہ نبی علیہ السلام نے بنو تمیم کو اپنی قوم کہا تھی. پر جب میں نے یہ بات سنی مجھے اس قوم سے محبت ہو. اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے دیکھا عائشہ کے پاس ایک لونڈی ہے, جب آپ نے پہاڑ حاصل کیا تو عائشہ نے فرمایا عائشہ اس کو آزاد کر دو, یہ لونڈی اولاد اسماعیل سے. وہ لونڈی کون تھی؟ بنو تمیم ہی تھی. تو کہا بنو تمیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھی. اب وہ رفاط یہ حدیث سن کر مجھے اس قوم سے اور محبت ہو. اور تیسری بات یہ سنی کہ اشد امت یہ رب دجال, بنو تمیم میری امت کی وہ جماعت ہے, بنو تمیم میری امت کا وہ گروہ ہے جو دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہو. جب دجال آئے گا تو سب سے زیادہ سخت مقابلہ بنو تمیم کرے گا, دجال کو شکست دے گا, دجال کو تباہی کر جائے گا. اس کا معنی یہ بنو تمیم کی بنکمت جو اس کی فضیلت, اور اس لیے بھی ثابت ہوا کہ بنو تمیم اس وقت بھی تھی اور قیامت تک رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بنو تمیم دجال کا مقابلہ کرے گا. اس کا معنی آج بھی ہوگا, کوئی دور ان سے خالی نہیں ہوگا, اس وقت بھی تھے, ہر دور میں رہیں گے, قیامت تک رہیں گے, حتیٰ کہ دجال کا مقابلہ کریں. مانا کوئی زمانہ بنو تمیم سے خالی نہیں. اور یہ حق جماعت, جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تو ہم نے یہ ایک سوچ ایک دماغ میں آئی کہ بنو تمیم یقیناً آج بھی ہیں, دیکھیں ان کا کیا بنا ہے, کیا کی بن, ان کی کیا فکر ہے, کیا سوچ ہے. آخر تو ہم پر اسلام کی معمولی حدیث نہیں, یہ حدیث تو جو اللہ پاک کے فرمان کے مطابق ہم گاہے بڑھائے تمہیں نشانیاں دکھائیں گے. یہ حدیث ہم کا ایک نشانی, اگر کتابوں پر تم پر اثر انداز نہیں ہے اس حدیث کو سمجھ, یہ اللہ کی ایک نشانی. اللہ کا فرماتا ہے کہ آپ کو ارب بس میں نشانیاں پہلے بتا ہے تمہیں دکھا دے رہے ہیں, یہ حدیث اللہ کی نشانی ہے. ہم نے بنو تمیم تلاش کیے دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کیا, جو بھی تمیمی ہم کو ملے وہ سب کے سب اہل حدیث تھے, وہ سب کے سب اہل حدیث تھے. ان کا عقیدہ منحص, ان کی فکر سوچ, ان کا عمل وہی تھا جو جواب اہل حدیث تھا. یہ سارے رسول کس بات کی علامت, یہ جماعت اہل حدیث کی فضیلت, اس کی حقانیت اور صداقت کا معیار. ہر مقام پر یہ جواب موجود ہے, اس کا تسلسل تاریخ سے ساتھ تاریخ. آپ جو بھی دور اٹھائیں اس دور میں اس جماعت کا آپ کو وجود ملے. اللہ اکبر, امام بخاری کا ایک خوف, سبحان اللہ, امیر المومنین حضرت امام بخاری ان کا ایک خوف, فرماتے ہیں قدم تو عن الف و ثمانین نفسا, قدم تو عن الف و ثمانین نفسا لیس منهم الا صاحب الحدیث ولم اكتب الا من قال الايمان قول وعمل. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ سے حدیث لی ہے, حدیث میں میرے 1080 اساتذہ, 1080 اساتذہ محدثین جن سے میں نے حدیث لکھی ہے, اور فرمایا کہ وہ سب کے سب اہل حدیث تھے, اور فرمایا کہ میں نے صرف اس محدث سے حدیث لی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام, ایمان قول اور عمل کا نام. اس حدیث کی گہرائی میں جاؤ, اس قول کی گہرائی میں جاؤ, کہ میں نے صرف اس محدث سے حدیث لی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول اور عمل کرنا ہے. اب کتابیں اٹھاؤ کہ ایمان کو قول اور عمل قرار دینے والے کون ہیں. یعنی ایمان کی تاریخ میں اس دور میں اختلاف, پانچ قول والوں جو اہل حدیث کا قول علماء نے بیان کیا وہ یہ, جو اہل حدیث کی کتابوں میں اسی نام سے قول مکتوب ہے. اہل حدیث کا مطلب یہ تھا کہ ایمان نام ہے زبان کے اقرار کا, دل کی تصدیق کا, اور اعضاء کے عمل کا. یہ ایمان کی تعریف اس کے نزدیک ہے اہل حدیث کے نزدیک. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث صرف اس سے لی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان زبان کے اقرار کا نام ہے اور دل کی تصدیق کا نام ہے اور اعضاء کے عمل کا نام ہے, میں نے صرف ان سے حدیث لی ہے, اور وہ 1080 ہیں. مانا یہ کہ امام بخاری نے 1080 اساتذہ سے حدیث لی اور وہ سب کے سب اہل حدیث, کیونکہ جو ان کا عقیدہ امام بخاری نے بیان فرمایا وہ عقیدہ اہل حدیث تھے. باقی 4 قول سے مختلف, ایک قول کرامیہ تھا اور مرجیہ تھا. کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہے, بندہ دل سے اگر جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا وہ کامیاب, زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے, نماز پڑھے یا نہ پڑھے, کافی, گناہ کرتا رہے کوئی اثر نہیں ہوگا, یہ کرامیہ کا قول. دوسرا قول مرجیہ کا, مرجیہ کہتے ہیں کہ نہیں, دل کی تصدیق کے ساتھ زبان کا اقرار بھی ضروری ہے, باقی عمل ضروری نہیں. عمل ضروری نہیں, وہ عمل کو ایمان کی تعریف سے خارج کرتے ہیں. آج احناف کا قول یہی, کسی قول کی بنا پر. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ عمل ایمان میں داخل ہے اور ایسا داخل ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا اور کافر ہوگا. یہ قول خارجیوں کا تھا کہ ایک معصیت کرنے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا اور کفر میں داخل ہو جائے گا. اور پانچواں قول معتزلہ تھا, وہ کہتے تھے کہ ایک معصیت کرنے والا ایمان سے خارج تو ہو جائے گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا. انہوں نے ایک نئی منزل تیار کی جو ایمان اور کفر کے درمیان تھی, کہ ایمان سے نکل جائے گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا بلکہ بیچ میں لٹک جائے گا اور بولنا ہو جائے گا. آج حدیث کی فکر یہ تھی, تعریف یہ تھی کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے, زبان کے اقرار کا اور دل کی تصدیق کا جو ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ اعضاء اور جوارح کے عمل کا, یہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی کام نہ کر سکا تو فاسد ہے, فاجر ہے, اس کی اصلاح کریں گے, اس کو دعوت دیں گے لیکن وہ ایمان سے خارج نہیں. یہ فکر ہے رہتی میں بخاری بناتے ہیں کہ 180 اساتذہ تھے, میں نے حدیث لی, ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان قول تصدیق اور عمل کا نام. اس سے کیا ثابت ہے کہ 180 صرف وہ اساتذہ, وہ محدثین اور حدیث جو امام بخاری کے پاس, یہ علماء چاہتے تھے. اگر میں آج آپ میں کسی سے پوچھوں کہ دنیا بھر میں جو علماء نے حدیث ربانی میں پھر ان کے نام گن کے بتاؤ, پوری دنیا میں ان کے نام گن کر بتاؤ, میرا خیال یہ کہ آپ 6, 7, 8 یہ 10 نام گن سکیں گے پوری دنیا. اللہ کو یہ کیسا دور ہے کہ سر امام بخاری اپنے دور میں 1080 عادل حدیث علماء تھے, سمے حدیث سمجھتے, حدیث سنتے, کیسا دور. آج پوری دنیا میں آپ 10-12 نام زیادہ نہیں گن سکتے, 20-25 نام گن لیں. جو آیان ہے علماء ربانیین ہے وہ نہیں, جو خطبہ ہے بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ انتم فی زمان ہے, کہ تم ایسے دور میں ہو کہ کثیر فقہاء تم وقلیل خطبہ ہو, کہ آج فقہاء بہت ہیں, علماء بہت ہیں, خطبہ بہت تھوڑے. ایک وقت آئے گا خطبہ بہت ہوں گے, علماء بہت تھوڑے. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, علماء ربانیین شمار کرو اپنی انگلیوں کے کچھ پوروں پر شمار کر سکیں. اور یہ کیسا ذریعہ دور ہے, امام بخاری فرماتے ہیں کہ 1080 عادل حدیث علماء سے میں نے حدیث لی ہے, ان سے حدیث لکھی. آگے چلو, امام بخاری سے صحیح بخاری پڑھنے والے 7,000 محدثین, یہ ایک ہی دور ہے. ایک ہی دور میں امام بخاری کے استاد 1080 اور امام بخاری کے شاگرد 7,000 محدثین عادل حدیث سارے کے سارے. یہ کتنا ایک تاریخی دور, اور اس جماعت کی تاریخ ہے. اور یہ تاریخ اپنے پورے تسلسل کے ساتھ ثابت ہے, کوئی دور خالی نہیں اور کوئی مقام خالی نہیں. ہر دور میں جماعت موجود ہے اور ہر مقام پر جماعت موجود ہے, تاکہ سچا ملک, سچا عقیدہ, دعوت توحید, اللہ کے پیغمبر جاری سنت اور آپ کی محبت کی دعوت دنیا بھر میں پہنچتی رہے اور جاتی رہے. ہمارے شیخ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو قدامت رزیز کے تعلق سے اور تسلسل تاریخی کے تعلق سے یہ بات آپ پر واضح ہوگی. تو پھر یہ وہ لقب ہے آج اس دور میں جو الحمد للہ ہم نے اختیار کیا, جو صحابہ کے دور سے آئے, صحابہ تابعین تبع تابعین اور خاص والے قرون اولی, جن زمانوں میں مدعا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین دور قرار دیا اور سب سے بہترین زمانہ قرار دیا. یہ ہوگی دوسری بات. ہم نے دو پہلو بیان کیے, ایک یہ کہ فضائل ہیں حدیث, اور دوسرا اس لقب کا تاریخی تسلسل, اس لقب کی قدامت اور قرون خیر میں اس لقب کا استعمال, یہ سب موجود اور سب ثابت. تو آج جتنے بھی القاب موجود ہیں سب سے زیادہ سکا مضبوط لقب یہی ہے. لوگوں نے آپ مختلف نام رکھ لیے, ان کی تو کوئی تاریخ نہیں, ان ناموں کی تم خود ہی بانی ہو, خود ہی موجود ہو اور خود ہی اس کے ترجمان ہو.
المجاہدین جو امت کے اقابین اور یہ شہادت سب نے دی. امام محمد حضرت شیبانی جو ہنہی مذہب کے بہت بڑے صدور ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ امام زہری مدینہ کے اہل حدیث میں سے سب سے بڑے محدث ہیں. مدینہ کے اہل حدیث میں اہل حدیث کا لقب وہ بھی جانتے ہیں. یہاں یہ بات نہ کہو کہ اس وقت محدثین ہیں, اگر کہو گے نہیں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ وہ محدثین تھے اور بحمد اللہ ہم ان کے جوتے اٹھانے والے ہیں, ان کے مذہب کے حامل. فرق کوئی نہیں, جو عقیدہ مذہب اور جو سنت کی معرفت اور جو صحیح دین اللہ نے ہم کو دیا ہم اسی کے حاملین اسی کے سرزمان, کوئی فرق نہیں. اللہ رب العزت نے جو مقام ان سارے مقرین کو دیا وہی ان کے اتباع کا بھی ہے, اللہ کی رضا کا اور اللہ کی محبت کا. اس کی تاریخی شہادت موجود اور تاریخ کے تسلسل سے یہ ثابت ہے. اور پھر خاص طور پہ چونکہ یہ لقب بڑے سے ہندو پاکستان میں ایک صداقت اور حقانیت کی پہچان ہے, اور حدیث جب نام دیا جائے گا تو کیا سامنے آئے گا؟ سامنے یہ آئے گا کہ یہ موحدین, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے سچے حاملین, یہ وہ لوگ ہیں جن کے رقیب اسماء و صفات میں کوئی کسی قسم کا الحاد نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی توحید پختہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو شرک سے بیزار ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے, کچھ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو نبی اسلام سچی محبت کرنے والے ہیں, سچی اطاعت کرنے والے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا من ہے, جن کا عقیدہ تمام چیزیں کتاب اور سنت کے مطابق ہیں, یہ وہ لوگ ہیں اگر کسی وقت ان کو بتا دیا جائے کہ تمہارا فلاں عمل اللہ کے پیغمبر کی فلاں حدیث کے خلاف ہے تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے اس بارے میں شیخ کا کیا قول ہے, برادری کی کیا بات ہے, ماں باپ کا کیا مطلب ہے, وہ اس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اور سنت کی بات کو قبول کر لیں گے, حق کو قبول کر لیں گے. سچے مرد کے حاملین ہیں, یہ ہمارا تعارف ہے اور دنیا جانتی ہے, دنیا جانتی اس بات. یہ دو پہلو ہیں. تیسرا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات ایک امر کو ثابت کرتا ہے امر واقعی, تو امر واقعی چیز ہوتی ہے کہ واقعہ ایک چیز نظر آ رہی ہے اس کو دیکھو اور فیصلہ کرو, اس کو دیکھو اور فیصلہ کرو. یہ آپ اگر کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا نام دعوت دین میں رکاوٹ, میں چاہتا ہوں کہ جو امر واقعی ہے وہ اس کے خلاف, وہ آپ کے دعوت کے خلاف, وہ کیسے؟ آج اس تاریخ جدید میں ہمارے سامنے ہمارے دور میں, کیونکہ ہمارے واقعی وہ ہوتا ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. میں اپنے اس دور کی بات کرتا ہوں جن لوگوں نے, جن علماء نے اہل حدیث کے نقب کو اختیار کر کے قرآن حدیث کا نام لے کر دعوت دین پیش کی, وہ کس قدر کامیاب ہوئے, اور جنہوں نے اس نقب کو چھپا کر گول گول بات کرنے کی کوشش کی وہ کہاں تک کامیاب. میں پہلی مثال دیتا ہوں, شیخ العرب العجم توحید کی ننگی تلوار علامہ بدین انشاء داخبی رحمۃ اللہ, انہوں نے ہر مقام پر لفظ اہل حدیث کی بات کی اور لفظ اہل حدیث کی بات کی. جب سندھ میں دعوت کا آغاز کیا تو پورے سندھ میں ایک مسجد اہل حدیث کی بس, اور پھر اس دعوت کو پیش کیا ہر جگہ پہنچ کر کونے کونے میں جا کر اس دعوت کو پیش کیا. جس وقت دنیا سے گئے تو پورے سندھ میں 750 مساجد بن چکی تھی, ہر مسجد میں بقاعدہ ایک جماعت تھی بھرپور نظم کے ساتھ جو کتاب و سنت کے حامل ہیں. یہ ایک امر واقع ہے, یہ وہ چیز ہے جس کی گواہی میں بھی دیتا ہوں آپ بھی دیں گے. کوئی اس امر واقع کی مخالفت نہیں کر سکتا کہ سارے اخبار پیش کیے, آپ اس میں کچھ بات کر سکتے ہیں, لیکن امر واقع جس چیز کی گواہی دے رہے اس کی تردید کون کرے؟ وہ ہے تردید کرنے والا کہ 700 مساجد جو الحمد للہ اب تک 900 کے قریب پہنچ چکی ہے کوئی اس کا انکار کرنے والا ہے؟ ہر جگہ اہل حدیث ہے اور طاقت اہل حدیث موجود ہے, ایک ایک گاؤں میں, ایک ایک گوٹ میں, ایک ایک کڑیا میں. وہ وقت بھی دیکھا جب لوگ پتھر مارتے دبکارتے, جب لوگ کوشش کرتے کہ بڑی دین
انکار کرتے. وہ وقت بھی دیکھا جب شاہ صاحب آپ کے جانسار ساتھی جو ہے وہ اصلے سے مسلمہ ہو کر دعوت دینے جاتے. اور یہ بڑے بڑے جو سندھ میں جو نظام ہے پیر اور مریدی کا نظام, اس نظام سے ان کی آزمائی کی, اس نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, سچی توحید پیش کی, اور آج سندھ کا ایک ایک ذرہ اور تھر کی ریت کا ایک ایک ذرہ گواہی دے گا کہ بغیر دین نے اللہ کی توحید پیش کی اور بغیر دین نے منہج اہل حدیث کو پیش کی. اس لقب کی ہاں نہیں نا پورے سندھ میں نسلیے کے پھیلے ہوئے ہیں بلکہ چھائے ہوئے ہیں. ایسے کئی گوشت میں جانتا ہوں جہاں صرف اہل حدیث ہے. پورے پھل میں آپ جا کر دیکھو آپ کو دو جماعتیں ملیں گی, یا ہندو ملیں گے یا اہل حدیث ملیں گے. یہ کس کی محنت آتی ہے؟ اگر یہ نقل رکاوٹ ہے تو یہ جماعت کہاں سے بنے؟ یہ 900 مساجد کہاں سے آ گئے؟ تو تمہارا ہمارے ساتھ ہے اس چیز کی مخالفت کر رہا ہے, اس چیز کا انکار کر. دوسری گواہی اس طرح زمین بھاگلپور جہاں ایک شخصیت پیدا ہوئی حافظ عبداللہ بھاگلپور رحمہ اللہ, جنہوں نے اس لقب اور لفظ کو خوب ابھارا اور خوب نمایاں کیا اور اس کی احساس پر دعوت پیش کی. جماعت احمد بھاگلپور بھی موجود, اور جب یہ نام خال خال ہوتا تھا لوگ اس نام سے باخبر نہیں تھے, بقول یونس بن اسرائیلی کے کہ سب سے عجیبی آدھی حدیث پر تھے, لیکن اس لقب کے ساتھ اس وصف کے ساتھ اس سرزمین پر کام کیا. آج آپ کو بھاگلپور میں چپے چپے پر اہل حدیث ملے اور سچی حدیث کے نام ملی سچا عقیدہ کری تو نبی اسلام کا سچا دین کو پیش کرنے والے. اس نقب کو اختیار کرنے کی برکت یہ ہمارے بات ہے تمہارے اس موقف کی تربیت کر. یہ رکاوٹ کہاں سے؟ جب وہ جوابیں بن رہی اور اللہ کے فوج تم تعلق پھیل رہے. مجھے شیخ سلطان محمود رحمہ اللہ کے الفاظ یاد ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو سماتے ہیں کہ ایک وقت تک جلال پور سے نکلتے جلال پور میں آ ادارہ قائم کیا, کچھ طلبا کو جمع کیا اور درس حدیث شروع کر دیا. ماتے کے ایک وقت پر جلال پور سے نکلتے اور شجاعت کا جاتے اور کوئی شخص ہمیں پانی کا ایک گھونٹ چلانے کے لیے تیار نہ ہو. ہمیں دار سے کی وہاں بھی جا یعنی دیر جا ایک پانی کا گھونٹ ہم کو میسر نہ ہوتا. پر آج وہ وقت ہے اگر ہر اپنے ساتھی کی خواہش پر میں صرف ان کو سلام کرتا ہوا اور صرف ان کے پانی کے گلاس پیتا ہوا آگے بڑھوں تو جلال پور سے شجاع آباد کا سفر 6 ماہ میں پورا ہو. یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ منع جائے حدیث کے سچی ہاں میں نہیں. تم کہتے رکاوٹ ہے, تمہارے اس مدعا کی تحریر امرے واقعے کر. آپ اس امرے واقعے کے طبیعے کو لے کر دیکھیں. یہ پنجابی جماعت کا حاضر ہے, علماء ہے, جو ہمارے مشائخ ہیں, بزرگ ہیں, کسی مرحلے کے ساتھ کام کیا. اور ایک وقت تھا کہ مساجد خال خال ملتی تھی. آج چھوٹے سے گجراوالہ میں, چھوٹے سے شہر میں تقریباً 1000 سے زائد مساجد موجود. فیصلہ آباد میں یہی تعداد, لاہور میں اس سے زیادہ تعداد, شاہجہانپور میں یہی تعداد. یہ مساجد کہاں سے آ گئی؟ جماعت کہاں سے آ گئی؟ کہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ اور وہاں کوئی کسی قسم کا عبادت نہیں ہے. اس سچے نام اور لقب کے ساتھ یہ الحمدللہ کام ہو رہے اور بھرپور کام ہو رہا ہے. علماء پیدا ہو رہے ہیں, مدارس بڑھتے جا رہے ہیں, مساجد تعمیر ہو رہی ہے, دان پھیل دی جا رہے. صوبہ سرحد کبھی ایک صرف ایک نام بنتا, شیخ عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ کے اللہ کی حفاظت فرمائے. وہ یہاں آئے, مدارس عزیز نے دین پڑھا, علم حاصل کیا, پر دعوت عزیز قبول کی اور اس کھڑی دعوت کو لے کر کسی نقب اور دم کے ساتھ سرحد میں کام کی. آج وہاں بھی ہزاروں مساجد بن چکی اور اس منہج کا باقاعدہ نام ہے. افغانستان میں یہ نام پہنچ چکا اسی طریق سے, اسی توسط سے. تو یہ ہمارے واقع یہاں
پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں ہم نے بڑا اشتہارات دیکھے، آبی حدیث کا لقب اختیار کرنے والے یہ کہاں سے لوگ آئے؟ دام کیا کرتے ہیں یہ؟ گول گول دام کر دیا نہیں، اب گول گول نام بہت، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس کا نام نہ دو، بس بات کرو، دعوت دو، بس گول بول، تاکہ جہاں پھرنے کا اور سڑکنے کا کی دولت آئے گا وہاں سڑکنا بند، کہ ہم پہلے دیش میں یہ لوگ مخاط پرست، یہ لوگ تاجرانہ ذہن کے حامل، یہ لوگ دنیا دار ہیں، ان کے ملاحظ مشکوک ہیں، مشکوک، اور جو کھڑے ہیں وہ اس کھڑے محض کے ساتھ کام کرنے والے، اور یاد رکھو کام کی برکت اور کامیابی تمہارے ہاتھوں میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، تم وفاداری کرو اللہ کے دین کے ساتھ اور گلے کے سر صالحین کے ساتھ، پیغمبر اسلام کی سنت کے ساتھ، کامیابی دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے بعد یہ لفظ رکاوٹ ہو سکتا ہے اللہ چاہے، اور نہیں ہو سکتا اگر اللہ چاہے، نہ ماننے والے اللہ کا نام بھی نہیں مانتے، نہ ماننے والے اسلام کا نام بھی نہیں مانتے، تو پھر کیا مسلم کے ساتھ اللہ کا نام چھوڑ دو گے، اسلام کا نام چھوڑ دو گے؟ آج جو تمہارے اسلام کے دشمن وہ روایتی مسلمان کو نہیں مانتے، روایتی مسلمان کو قبول نہیں کرتے، یہ بوسنیا ہرزگ وینا میں مسلمان کیسے صرف نام کے، نہ ان کو اذان آتی ہے، نہ ان کو کلمہ آتا ہے، نہ ان کو نماز آتی ہے، نہ ان کو قرآن آتا ہے، صرف کیا ہے ہم مسلمان، سب اتنا باقی کچھ نہیں، اس کو بھی انہوں نے، ان کو بھی انہوں نے تہے تہے کیا، وہ تو روایتی اسلام کو نہیں مانتے، جو اسلام کے سچے حاملین ہیں ان کو کیسے مانیں، اسلام کا نام نہیں نکال دو مسئلے کے دعوت کی، نہیں میرے دوست اور بھائیوں، اس لقب کی ایک تاریخ ہے، اس لقب کی ایک صداقت ہے، اس لقب کی ایک حقانیت ہے، اس کا ایک تسلسل ہے، اور یہ ہمارا مرضی تاریخ چلتا آ رہا ہے صحابہ کے دور سے لے کر آج کے اس دور تک، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، انشاءاللہ اس کھڑے مرض کے ساتھ ان کھڑے لوگوں نے دعوت کا کام کرنا ہے، توفیق اللہ کے ہاتھ، یہی جماعت نبی اسلام کے حدیث، آخر میں سوال کے بعد ختم کرتا ہوں، جس میں آپ نے 73 فرقوں کا ذکر کیا، اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ سب جہنم میں سوائے ایک، پوچھا گیا وہ ایک کون، آپ کے دو طرح کی جواب منقول، ایک یہ کہ حمل جماعت، وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی وہ ان جماعت ہے، وہ کیا ہے؟ ان جماعت ہے، وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے، دوسرا جواب کیا ہے؟ ہم ما ہمارے یوم باقی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہو جس بھی آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، مانا کیا ہوا کہ جو لوگ اس مرحل پر قائم ہو جس مرحل میں اللہ کے پیغمبر تھے اور صحابہ کرام تھے، وہی جماعت، باقی کوئی جماعت نہیں، جماعت کون ہے؟ وہ لوگ جو اس چیز پر قائم ہو جس میں اللہ کے پیغمبر تھے اور صحابہ تھے، اس پر آج کون کھڑے ہیں؟ کون کھڑے ہیں؟ صرف عابد ہیں، باقی کوئی نہیں، باقی پوری جماعتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کے مناہج دیکھیں، ان کی تاریخ دیکھیں، ان کے عقائد دیکھیں، ہر جگہ آپ کو جھول نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام کے منہج اور دین اور عمل پر صرف آبد حدیث خان، صرف آبد، فاطمہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق وہی جماعت ہے، تو یہی جماعت ہے جو صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہے، آج بھی موجود اور قائم ہے، اور کیا مقصد کی منحص، اور یہ جماعت انشاءاللہ قائم ہے، باقی کو میری کمزوری ہو، کو میرے ساتھی کی کمزوری ہو، کسی اور شہر کی کمزوری ہو، وہ اس کی ذاتی کمزوری، مانج اہل حدیث کی کمزوری نہیں، ہماری کمزوری ہمیں بتائی جائے گی، اس کو تسلیم کریں گے، اس سے رجوع کریں گے، لیکن منج اہل حدیث، فکر اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، یہ روز روشن کی طرح سچا ہے، ثابت ہے، برحق ہے، اور بالکل واضح ہے، جس میں کوئی جھول اور کوئی فساد نہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو سچے دین پر قائم رکھے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے کی اصلاح کی اور عمل کے منحج کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، اقول قولی ہذا استغفر اللہ لی ولکم، باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین،
مغرب میں جانے آنے کا